هو الذي
है जिसने तुम पर ये किताब उतारी, इसकी कुछ आयतें साफ माना रखती हैं, वो किताब की असल हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम और प्यारे से भाइयों और मेरे चैनल के नाज़रीन, हम हाजिर हैं एक मरतबा फिर सिलसिला अहकाम कुरान में। इस सिलसिले के अंदर कुरान मजीद फुकार हमीद की उन आयात पर गुफ्तगू की जाती है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने हमें किसी हुक्म से नवाजा है, कोई हुक्म अता किया है, किसी हुक्म पर चलने का हुक्म दिया है, किसी हुक्म पर चलने का तकाजा किया है या फिर किसी काम से मना किया है। ऐसी आयात को आयात अहकाम कहा जाता है। हम तसलसल के साथ चल रहे हैं। सूरह बकरा की कुछ आयात हमने अपने पिछले सिलसिलों के अंदर बयान की। आज हमने एक बड़ी अहम आयत का इंतखाब किया है जिसका ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब के मुताल्लिक है। अल्लाह तबारक व ताला ने इस हवाले से क्या हुक्म दिया है, आइए देखते हैं। जो आयत हमने मुंतखब की है वो आयत कौन सी है? जो आयत हमने मुंतखब की है वो आयत है सूरह बकरा की 104 नंबर आयत। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू रा'इना व क़ूलू इन्ज़ुरना वस्मऊ। ए ईमान वालों, रा'इना न कहो बल्कि यूं कहो कि हमारी तरफ निगाह फरमाइए। वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और जो कुफार हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सूरह बकरा आयत नंबर 104। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मुबारका में बारगाह नबवी के आदाब को बयान फरमाया है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारगाह है, इस बारगाह के क्या आदाब होते हैं, इस बारगाह का क्या तकाजा है, इस बारगाह में अल्फाजों का जो चुनाव है वो किस तरीके से करना है, कैसे अल्फाजों का चुनाव नहीं करना और कैसे अल्फाजों का चुनाव करना है और इस बारगाह में कैसे बैठना है। तीन जो चीजें हैं मरकजी तौर पर वो इस आयत मुबारका में बयान की जा रही हैं। इस आयत मुबारका में जो निकात जेर बहस लाए जाएंगे वो निकात कौन से हैं, उन निकात की तरफ भी चलते हैं। जिन निकात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इस आयत मुबारका के तहत, पहला नुक्ता ये होगा कि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो आदाब हैं वो हमें पता चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक, आपकी ज़ात के मुतालिक जो आदाब हैं, तौर तरीके हैं, आपके बारगाह में हाजिर होने के बाद क्या करना है वो बयान किए हैं। इस आयत में बयान किया है एक मामला और दीगर बहुत सारी आयात में भी बयान किया है। दूसरा जो नुक्ता जिस पर गुफ्तगू करेंगे वो ये होगा कि इस आयत मुबारका से सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान का शौक और जस्तजू और अंदाज़े ताल्लुम हमें सीखने को मिलता है। तीसरा नुक्ता जो जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा लफ्ज बोलने की हरगिज इजाजत नहीं जिसके दो माना हो, एक माना सही हो और दूसरा माना खराब हो। चौथा नुक्ता जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये होगा कि बारगाह रिसालत में गलत अल्फाजों का चुनाव कुफर तक पहुँचा देता है। पांचवा नुक्ता जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये होगा के सिर्फ यही नहीं कि अल्फाजों का चुनाव कैसे करना है बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी कैसे देनी है, ये बात भी हमें इस आयत मुबारका से सीखने को मिल रही है। पहला जो नुक्ता था हमारा वो नुक्ता ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक बहुत सारे अहकाम बयान किए हैं। जब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ नजर करते हैं तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने न सिर्फ इस आयत के अंदर बल्कि बहुत सारी आयात के अंदर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ताल्लुक से बहुत सारे अहकाम बयान किए। मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात की चंद आयात हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाहि व रसूलिही اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ کے رسول سے. ہوا یہ کہ کچھ صحابہ میں سے کسی نے نااہلی کے باعث قربانی پہلے کر لی یا روزہ پہلے رکھ لیا جس وقت نہیں رکھنا تھا, تو اس آیت مبارکہ میں تقدیم سے منع کر دیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مقدم نہ ہو, ان سے پہلے عمل نہ کرو. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ہر قسم کی تقدیم سے منع کر دیا گیا ہے, خواہ وہ قولی ہو خواہ وہ فعلی ہو. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے تھے تو صحابہ اکرام علیہ رضوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہوتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے تعلق سے ہی سورہ حجرات ہی میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنتے تھے. کم سننے والا آدمی ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو کم سن رہا ہے, تو وہ اس کی آواز بھی لاؤڈلی ہوتی ہے, بلند بول رہا ہوتا ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کم سنتے تھے, ایک مرتبہ دوران گفتگو ان کی آواز بلند ہو گئی. ان کا کوئی قصد اور ارادہ کسی بے ادبی کا نہیں تھا, ایک عارضے کی بنیاد پر ایسا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بارگاہ رسالت میں آہستہ گفتگو کی جائے, اگرچہ کہ ان کی تو مجبوری تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان صحابی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں, دو چار دن ہوئے نظر نہیں آئے. تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس عارضے کے پیش نظر, اس بات کے پیش نظر آنا ہی بند کر دیا ہے. لیکن بہرحال انہیں رخصت دی گئی اور وہ انہوں نے آنا شروع کیا. تو یہ تو تھے بارگاہ نبوی کے آداب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنے کا ادب خود سکھا رہا ہے. فرمایا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ, اور اس طرح نہ کہا کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے خطاب کیا کرتے ہو. ایک دوسرے سے خطاب کرنا ایک جدا گانا معاملہ ہوتا ہے, لیکن یہاں اگر ایسا ہوگا ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون, اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. بارگاہ نبوی کے آداب کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ حاضر ہوئے, اور حاضر ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں, باہر نکلیں اور پھر ملاقات کی جائے, بلکہ انہوں نے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل ہوئی اور ارشاد ہوا, جو آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجرہ اقدس کے باہر سے, اکثرہم لا یعقلون, تو انہیں عقل نہیں ہے. یعنی بارگاہ رسالت میں کس طرح پیش آنا ہے, کس ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, کس اسلوب کے ساتھ پیش آنا ہے, کیا طور طریقہ اختیار کرنا ہے, اس بارگاہ کا ادب کیا ہے, ادب کا تقاضا کیا ہے, یہ ساری باتیں خود قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ اجازت لے کر داخل ہو, کوئی کام ہو اجازت ہو پھر داخل ہو. صحابہ اکرام علیہ رضوان, ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دعوت کا اہتمام تھا, کسی بنا پر دعوت تناول کی, کھانا کھا لیا, اور کھانا کھانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جائیں, ہم سنتے جائیں. بلا شبہ انہیں مزہ آ رہا تھا, لطف آ رہا تھا, اور وہ اپنا فائدہ تو دیکھ رہے تھے, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میزبان تھے, اپنی ناگواری بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی نہیں تھی کہ آپ اس طرح اپنی ناگواری کا اظہار فرمائیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت بھی ہو رہی تھی. منتظر تھے کہ کبھی جائیں, اور معاملات زندگی بہت سارے ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ارشاد نہ فرمایا لیکن آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، پیارے آقا علیہ السلام کی بات سننے کے شوق میں بیٹھے نہ رہا کرو. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِي، یہ بات پیارے آقا علیہ السلام کو ایذا پہنچاتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن وہ تو حیا فرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالی حق بات کہنے میں حیا نہیں فرماتا. اذیت پہنچی بارگاہ رسالت میں، رنجیدہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. طور طریقے کا خیال نہ رکھا صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی نے نادانستہ طور پر ان کا قصد نہیں تھا ایذا پہنچانے کا، بلکہ وہ تو مہمان بن کر آئے تھے، بیٹھ گئے تھوڑی دیر. لیکن اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، یہ ادب ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سکھا رہا ہے. تو یہ کچھ آیات تھیں، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں، بہت سارے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آداب سکھائے ہیں. جو آیت آج ہم اپنے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں، اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف. ہوا یہ کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے. حاضر ہونے کے بعد تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سیکھتے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں شریعت کی تعلیم دیتے، قرآن پاک کی تعلیم دیتے، جو بھی ارشاد فرمانا ہوتا وہ ارشاد فرماتے. تو اب صحابہ اکرام علیہ رضوان کی خواہش ہوتی کہ حضور تھوڑا توقف فرمائیں، ٹھہر جائیں، تاکہ جو بات پہلے بیان ہوئی ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح یاد کر لیں. تو وہ ایک لفظ استعمال کرتے تھے، راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت کیجیے، ہم سیکھ نہیں پائے ابھی، ہماری رعایت کیجیے. اب ان کا یہ لفظ استعمال کرنا ان کے خیال میں بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا، اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کوئی بے ادبی کی نیت شامل ہوتی. لیکن عرب جو ہے اس میں بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں، قبیلے کے حساب سے، خاندان کے حساب سے، شہر کے حساب سے، بعض جگہ ایک لفظ ایک جگہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے، وہی لفظ دوسری جگہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں سندھی اور بلوچی بہت ہی قریب قریب زبانیں ہیں، ایک ملک میں بولے جانے والے دو زبانیں ہیں. اب سندھی کے اندر جو پگ ہے اس کا ترجمہ کچھ اور ہے، اور اسی پگ کو بلوچی میں کچھ اور کہتے ہیں. ایک زبان والے اس کو پاؤں کہتے ہیں، ایک زبان والے اس کو پگڑی کہتے ہیں. ایک زبان والوں کے ہاں یہ عزت کا لفظ ہے، ایک زبان والوں کے ہاں یہ عزت کا لفظ نہیں ہے. تو ایسا ممکن ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان جس نظریے سے، جس خیال سے اور جس پس منظر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، کوئی بے ادبی کا شائبہ تک نہیں تھا. لیکن مدینہ منورہ میں یہود بھی رہا کرتے تھے، تو یہودی جو ہے اس لفظ سے غلط معنی اٹھاتے تھے. اب یہ لفظ جو ہے راعینا، جو لفظ ہے یہ رعایت سے بھی نکل سکتا ہے اور رعونت سے بھی نکل سکتا ہے. اگر رعونت سے مانا جائے تو اس کا معنی بڑا غلط بنے گا، ایک طرح کی گالی بنے گی. اور وہ اس لفظ کو بگاڑتے بھی تھے. اگر اسی لفظ کو کھینچا جائے، راعینا اگر پڑھا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا، اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو ایک دو پہلو بیان کیے ہیں مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں، کہ لفظ راعینا کے اندر کیا بگاڑ تھا. ایک بگاڑ اس اعتبار سے تھا کہ رعونت کے معنی میں وہ لیتے تھے، جس کے معنی حماقت کے ہوتے ہیں. دوسرا بگاڑ یہ تھا کہ وہ راعینا پڑھنے کے بجائے راعینا پڑھتے تھے، یعنی اے نون یا کا اضافہ کر دیتے تھے، جس کا معنی ہو جاتا تھا اے ہمارے چرواہے. جبکہ صحابہ کرام علی رضوان صرف راعینا کہا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. انہوں نے سب سے پہلے تو یہود کی یہ گفتگو سنی، یہود کی یہ گفتگو سن کے بڑے حیران ہوئے، وہ ان کی یہ زبان جانتے تھے. اور انہوں نے منع کیا کہ خبردار، جو آئندہ کسی نے یہ لفظ استعمال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، میں تمہاری گردن کھینچ لوں گا. یعنی گردن اڑا دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہم تھوڑی استعمال کرتے ہیں, خود تمہارے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے صحابہ استعمال کرتے ہیں, جا کے انہیں بھی سمجھاؤ. تو انہوں نے آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اس لفظ کے تو اور معنی بھی ہیں, اور وہ معنی غلط ہیں, اور یہودی جو ہے تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی منع فرما دیتا ہے اس لفظ کے کہنے سے, اور ارشاد ہوتا ہے قول انظرنا, کہ تم فرماؤ انظرنا, رائنا کے بجائے انظرنا کہو. علماء کہتے ہیں لفظ انظرنا کے اندر بھی دو معنی ہے, دو اچھے معنی ہے. یا تو انظرنا کا مطلب یہ ہے, یعنی یہ انتظار سے نکلا ہے, معنی یہ بنے گا حضور کچھ مہلت دیجئے, توقف فرمائیے, ہم سمل جائیں, سمجھ جائیں, کچھ تفہیم ہو جائے ہماری, پھر آپ اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیے. یا تو اس کا معنی یہ تھا کہ انتظار فرمائیے, یا اس کا معنی ہے کہ انظر الینا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھیے, ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے, ہماری طرف نگاہ لطف کیجئے. تو انظر نہ کہنے کا قرآن مجید فرقان حمید نے حکم ارشاد فرمایا. تو اس تمام گفتگو کے پس منظر میں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر بارگاہ رسالت کا معاملہ ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا معاملہ ہو, تو اس ذات کے آداب ہمیں خود اللہ تبارک و تعالی سکھا رہا ہے. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا ہی نفیس نقطہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ لوگ اپنے دربار کے آداب خود مقرر کرتے ہیں. ہر بادشاہ جب مسند پر آتا ہے تو وہ خود اپنا ایک جو ہے وہ ایک ضابطۂ اخلاق بیان کرتا ہے, طور طریقے بیان کرتا ہے, اور یہ بیان کرتا ہے کہ اس دربار کے کیا آداب ہوں گے, اور ان کی جو رعایا ہے, جو ماننے والے ہیں, جو ماتحت ہیں, وہ ان کو بجا لاتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے وہ سارے کے سارے طور طریقے, آداب, آئین قانون وہ لپیٹ کر ڈال دیا جاتا ہے, گویا کہ اس کی قبر کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے. نیا بادشاہ آتا ہے, اس نیا قانون چلتا ہے, نئے طور طریقے چلتے ہیں, نئی منشا پیدا ہوتی ہے اور نئے احکام جاری ہوتے ہیں. گویا کہ قانون وہ خود بنائے اپنی ہی ذات کے لیے. نمبر دو, یہ قانون صرف ان کی حیات تک ہوں, یہاں سانس بند ہوا ہے وہاں ان قانونوں کا جنازہ نکل گیا. اب بارگاہ رسالت کی طرف آئیے, یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے قوانین خود نہیں بنائے, بلکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے آداب, جس بارگاہ میں حاضری دینے کا طریقہ, جس بارگاہ میں گفتگو کرنے کا طریقہ, جس بارگاہ میں حاضر ہو کر انتظار کرنے کا طریقہ, جس بارگاہ میں الفاظوں کے چناؤ کا سلیقہ خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیان کر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جب تک حضور اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے یہ احکام اسی وقت تک تھے, نہیں, یہ قیامت تک کے لیے ہیں, ہمیشہ تک کے لیے ہیں, قیامت کے بعد بھی یہی احکام ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب, آپ کی تعظیم اور آپ کی بارگاہ کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد بھی ختم ہو جائیں گے, اس وقت بھی جاری رہیں گے. تو یہاں سے ہر دو اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف, آپ کی بزرگی, آپ کا مرتبہ ہمیں جاننے کو ملتا ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس بارگاہ میں الفاظوں کا جو چناؤ ہے وہ بہتر سے بہتر کرنا ہے. آئیے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. جو دوسرا نقطہ ہمارا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کا شوق اور جستجو اور انداز تعلم, یہ آیت اس کی بھی ہمیں خبر دے رہی ہے کہ اگر وہ مانا لیا جائے کہ انظرنا کا سے مراد یہاں پر انتظار کرنا ہے, یا رسول اللہ انتظار کیجئے, تو پیارے صحابہ اکرام علی مردوان جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی ایسی کیفیت ہوا کرتی تھی کہ اگر پرندے ان پر بیٹھنا چاہیں یہ سمجھ کے یہ کوئی جامد لکڑیاں ہیں تو پرندے بھی ان پر بیٹھ جائیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سننے کا یہ ان کا انداز ہوا کرتا تھا. اور پھر حضور علیہ السلام سکھا رہے ہوں، صحابہ کرام سیکھ رہے ہوں، تو اس نورانی محفل کا کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر، کیا کہنا اس نورانی محفل کا. لیکن یہاں سے جو بات ہمیں خاص طور پر سیکھنے کو ملتی ہے، جو ہم نے اس نقطے میں منتخب کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم اپنے استاد سے علم حاصل کرتا ہے تو اسے خانہ پورے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علم جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سیکھنا چاہیے. صحابہ کرام علی مرضوان کی یہ درخواست کرنا کہ حضور ہماری رعایت کیجئے، حضور ہم پر نگاہ فرمائیے، حضور مہلت دیجئے، یہ رعایت کرنا اس بات کے پیش نظر تھا کہ ابھی ابھی جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے ہم نے صحیح سے سمجھی نہیں ہے، ہم ذرا سے سمجھ لیں. تو وہ پھر بطور طالب علم کے سوال بھی کرتے ہوں گے، بطور طالب علم کے مزید تفہیم بھی چاہتے ہوں گے، بطور طالب علم کے مزید تشریح کا بھی تقاضا کرتے ہوں گے. اور ایسا ہی طالب علم کامیاب طالب علم ہوتا ہے کہ جو اپنے استاد کی بات کو سرسری طور پر نہ لے، طائرانہ طور پر نہ لے، بلکہ گہرائی سے سمجھے، گہرائی سے سیکھے اور اسے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے. جو تیسرا نقطہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ بہت سارے ہوتے ہیں. ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کا معنی متعین ہوتا ہے، ایک ہی معنی پہ بولا جاتا ہے، لیکن عربی ایسی زبان نہیں ہے، ایک لفظ کے نہ جانے کتنے معنی نکلتے ہیں. آپ عربی کے جس لفظ کو اٹھائیے، ایک تو عربی زبان میں سیگے زیادہ ہیں، بہت زیادہ سیگے ہیں، تو ہر سیگے کا جدا گانا معنی، پھر ہر لفظ کا جو معنی اور استعمال ہے وہ ایسا، یعنی یوں سمجھیے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مشرق و مغرب ہے، بعض اوقات تو کوئی مناسبت ہی نظر نہیں آتی، ایسا معنی بنتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ جو قدیم عربی ہے اس کے اندر یہ تنوع اور یہ گہرائی تھی، بلکہ جو جدید عربی ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے کہ جسے قدیم آتی ہے اسے جدید نہیں آتی. عربی کے اندر اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنا تنوع ہے. تو ایک تو وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ان کے کئی معنی ہیں، لیکن سارے ہی معنی اچھا پہلو رکھتے ہیں اور اچھی مراد رکھتے ہیں، غلط مراد پر مشتمل نہیں ہے. تو ایک تو وہ معنی ہو گئے، وہ الفاظ ہو گئے جن کے معنی اس طرح کے ہیں. دوسرے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ایک معنی اچھے ہوتے ہیں، دوسرے معنی اچھے نہیں ہوتے. عرف عام میں ہمارے یہاں اسے زو معنی بھی کہتے ہیں، اگرچہ زو معنی کا جو لفظ ہے وہ بولا جاتا ہے ایک سے زائد جس کے معنی ہوں اس کے لیے، لیکن زو معنی کا جو محاورہ ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس لفظ کا ایک معنی اچھا ہے، ایک معنی خراب ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے الفاظ کے چناؤ سے بھی منع کر دیا بارگاہ رسالت کے تعلق سے کہ جس کے ایک معنی غلط مراد پر مشتمل ہوں، غلط پہلو پر مشتمل ہوں، ایسے معنی اختیار نہیں کیے جا سکتے. اب اسی بات کے پیش نظر ہمارے علماء نے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں. ایک حکم تو یہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور اوراد و وظائف جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوراد و وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا لفظ ہے اور اس کا اس مرض سے کیا تعلق ہے جس کے لیے پڑھے جا رہے ہیں. تو ایک تو ادعیہ معصورہ ہے نا، جو قرآن و حدیث میں آنے والے دعائیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو مختلف جو ہے وہ ورد ہوتے ہیں، ٹوٹکے ہوتے ہیں، اور کچھ پڑھنے کے جھاڑ پھونک کے الفاظ ہوتے ہیں، تو علماء نے اس حوالے سے ایک اصول بیان کیا کہ وہ لفظ جس کا معنی معلوم نہ ہو بطور جھاڑ پھونک کے پڑھنے کی اس کی اجازت نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی کفریہ معنی پایا جاتا ہو، کوئی شرکیہ معنی پایا جاتا ہو، کوئی ایسا معنی پایا جاتا ہو جس کا پڑھنا مسلمان کے لیے حلال نہ ہو. تو بعض اوقات ہندی کے اندر ایسے کلمات ہوتے ہیں یا عبرانی وغیرہ کے ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو سینہ بسینہ چلے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی معلوم نہیں ہوتا. تو علماء نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جن کا معنی معلوم نہ ہو وہ کلمات نہیں پڑھے جا سکتے. اب جن کا معنی معلوم نہ ہو ان کے متعلق یہ حکم ارشاد ہوا کہ انہیں ان کا انتخاب نہ کیا جائے. تو وہ الفاظ کہ جن کا معنی معلوم ہے اور ایک معنی غلط ہے تو پھر وہ معنی پاک ہستیوں کے لیے, وہ لفظ پاک ہستیوں کے لیے استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جائز ہوگا جو زو معنی ہو, جیسا کہ لفظ میاں. اچھا, الفاظوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس سے صرف منع کیا جاتا ہے, ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس پر حرام ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے, ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جس پر علماء کفر کا حکم لگاتے ہیں. مختلف درجے ہوتے ہیں الفاظ کے. جو لفظ میاں ہے یہ نچلے درجے کا لفظ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ میاں کہے اس پر حکم کفر لگے. لیکن جو لفظ میاں ہے ہمارے علماء اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعدد معنی ہیں. کچھ معنی وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہو سکتے ہیں, اور کچھ معنی وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بری ہے. یعنی لفظ میاں جو ہے عزت اور احترام کے لیے بولا جاتا ہے, اور ہمارے عرف کے اندر یہی لفظ شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وس سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ شوہر ہے نہ کسی کا اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ تنہا ہے, وہ خالق ہے, وہ ابد سے ہے اور ابد تک رہے گا. بندوں کی صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو زو معنی ہوں, بعض معنی مناسب نہ ہوں, یا ان میں توہین کا پہلو نکلتا ہو, یا وہ توہین پر ہی مشتمل ہو, تو مختلف طرح کے الفاظ ہوتے ہیں, نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولنا جائز ہے, نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولنا جائز ہے, اور نہ ہی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے لیے ایسے الفاظ بولنا جائز ہوگا. اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں غلط الفاظ کا چناؤ کفر تک پہنچا دیتا ہے. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ الفاظ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں ان سے صرف منع کیا جائے گا, بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے استعمال کرنے کو علماء حرام کہتے ہیں, بعض الفاظ وہ ہوں گے کہ جو کفریہ معنی پر مشتمل ہوں گے. میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ان مثالوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ بارگاہ رسالت میں الفاظوں کے چناؤ کی کتنی اہمیت ہے. فتاوی امجدیہ کے اندر ایک مسئلہ مذکور ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی کے مرتب کردہ فتاوی کا مجموعہ ہے. ایک سوال پوچھا گیا کہ کسی مقرر نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے چرواہے تھے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نگہبان کا لفظ بولنا ادب کا لفظ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہنا کہ آپ اس امت کے پاسباں ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں, آپ اس امت کے قائد ہیں, رہنما ہیں, یہ ادب کے الفاظ ہیں. لیکن مقرر نے جو لفظ استعمال کیے وہ بے ادبی اور توہین کے پہلو پر مشتمل تھے. تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے اس جملے پر کفر کا حکم لگایا. یہ ایسے لفظ, یہ ایسا جملہ تھا, اس میں ایک ایسا لفظ تھا کہ جس کا چناؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے خلاف تھا, ناموس رسالت کے خلاف تھا, اور یہ جملہ توہین اور بے ادبی پر مشتمل تھا, اس لیے اس جملے کو کفریہ جملہ قرار دیا. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سوال ہوا کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا کیسا؟ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی تعظیم ہے, اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ہر چیز کی تعظیم ہے. شفا شریف میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کی چادر میلی ہے تو اس نے کفر کیا. تو حضور علیہ السلام سے وابستہ جو اشیاء ہیں, جو منسوب چیزیں ہیں, ان کا بھی ادب کرنا ضروری ہے. تو شہر مصطفیٰ کی تو کیا بات ہے. تو اعلیٰ سے سوال ہوا کہ مدینہ کو یثرب کہنا کیسا, تو امام اہل سنت فرماتے ہیں گناہ ہے. مدینہ منورہ کو طابہ کہا جائے, طیبہ کہا جائے, منورہ کہا جائے, مقدسہ کہا جائے, لیکن یثرب کہنا گناہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یثرب کا معنی ہے بیماریوں کی جگہ. پہلے کہا کرتے تھے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر بیماریاں تھیں, لیکن جب آپ کا قدم مبارک اس شہر میں پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو ان بیماریوں سے پاک کر دیا جو یہاں موجود ہوا کرتی تھی. تو اب دیکھیے, آپ یہ لفظ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے جو ہے وہ کم علم رکھنے والے لوگ مدینہ کو یثرب کہہ رہے ہوتے ہیں, باشورا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ لفظ ادب اور تقریم کے خلاف ہے اس لیے مدینہ کو یثرب کہنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے فتاوی رضویہ شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایلچی کہنا کفر ہے. پیغمبر کا معنی ہوتا ہے قاصد, پیغام لانے والا, یہ لفظی معنی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض قاصد نہیں ہے, بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور بزرگ بندے ہیں. لفظ ایلچی کا استعمال آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں مطلب کہ گستاخی ہے. اسی لیے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لفظ ایلچی کہنا یہ کفر ہوگا. اسی طریقے سے فتاوی عالمگیریہ میں کسی نے کہا کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اگر گندم نہ کھاتے تو ہم بدبخت نہ ہوتے, تو فرمایا کہ یہ جملہ کفر ہوگا, کیونکہ انبیاء کی توہین اس میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر نبی مقدس اور معظم ہے, لائق تعظیم ہے, لائق تقریم ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں انبیاء اکرام کی شان میں جو معظم معظمات دنیا ہیں, یعنی فرشتے ہیں معظمات دنیا میں ہیں. معظمات دنیا کا لفظ ویسے تو عام ہے, لیکن میں ایک محدود پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ فرشتوں کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ بولا جاتا ہے وہ کفر پر مشتمل ہوگا. انبیاء میں سے کسی کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا جاتا ہے تو وہ کفر پر مشتمل ہوگا. اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے کوئی ایسا لفظ منتخب کیا کہ جو لفظ کفریہ معنی پر مشتمل تھا تو وہ بھی بلا شبہ کفر ہوگا, اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ میری نیت نہیں تھی, میری مراد نہیں تھی, بلکہ علماء اس لفظ کا معنی دیکھ کر اس پر حکم ضرور عائد کریں گے. پانچواں نقطہ یہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے تھے, چوتھے نقطے پہ ہم نے گفتگو کی کہ الفاظوں کا چناؤ کفر تک پہنچا دیتا ہے, اس لیے الفاظوں کا چناؤ بڑا ہی اہم ہوتا ہے, اور خاص طور پر نعتیہ اشعار کہنے والے ان کے لیے بڑا نازک پہلو ہوتا ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو نعت ہے بڑا ہی نازک وصف ہے, کہ نہ تو اس میں ایک حد ہے اس کو کراس کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ایک حد ہے اس سے نیچے آ سکتے ہیں, بلکہ ایک درمیانی حد میں رہ کر گفتگو کرنا ہوتی ہے. تو نعت کہنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے, الفاظوں کے معنی کا ادراک ہونا ضروری ہے, اور الفاظ جو ہیں ان الفاظوں کا جو اطلاق ہے وہ اس کس پس منظر میں ہو رہا ہے, یہ پس منظر دیکھنا بھی ضروری ہے. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو کوئی بیعت بھی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن جب تقابل کا معاملہ آتا ہے تو تب بھی بعض لوگ غلط لفظ استعمال کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تقابل کا معاملہ آیا, تو ٹھیک ہے تقابل ضرور ہوگا, لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی بھی ادنا سا تنقیس کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ تقابل کی آڑ میں کوئی رف زبان استعمال کرے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی کلمہ توہین کلمہ بے ادبی استعمال کرے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی، اگر ایسا ہوا تو کفر پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک تقابل کیا جاتا ہے معراج کے تعلق سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اپنی آنکھوں سے کیا، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تجلی بھی برداشت نہ کر پائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ دونوں اوصاف ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمدہ وصف سے نوازا اور ایک ایسے مقام سے نوازا کہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شرف عطا نہیں ہوا۔ تقابل اچھے پیرائے میں آسان انداز میں کرنا ممکن ہے اور کرنا درست ہے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض جو جہلا ہوتے ہیں یا بعض جو ان پڑھ خطیب ہوتے ہیں وہ اس تقابل کی آڑ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کے تعلق سے بعض اوقات کلمہ تنقیس بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، الفاظوں کا چناؤ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس پر ایمان و کفر تک دائر ہو جاتے ہیں۔ پانچویں نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر صرف تعظیم کے لفظ کے چناؤ ہی کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب بھی بیان ہوا ہے۔ کس طرح؟ اگر آپ آیت کے معنی کی طرف غور کریں، الفاظ میں توجہ دلاتا ہوں آپ کی، کیا ارشاد ہوا ہے آیت مبارکہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، یہ نہ کہو راعنا، قولوا انظرنا، یوں کہو ہماری طرف نگاہ لطف فرمائیے، انظرنا کہو۔ دوسرا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کہا گیا، واسمعوا، اور بہتر تو یہ ہے کہ انتہائی توجہ سے سنو کہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ تو بارگاہ رسالت میں جب بیٹھنا ہے تو کس انداز پر بیٹھنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی بیان کر دیا، وللکافرین عذاب علیم، اور جو ان احکامات کے خلاف ورزی کرے گا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کلمہ تنقیس کہے گا، بلا شبہ وہ کافرین میں سے ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے محترم اور پیارے سے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کے اندر ہم کچھ تفسیری نکات بھی بیان کیا کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو آج ہم نے آیت مبارکہ نقل کی ہے تفسیری فوائد کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
تفسیری فوائد، نمبر ایک، قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتنی بار آیا ہے اور اس میں مومنین کے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ نمبر دو، لفظ رائنا کی جگہ انظرنا لانے میں کیا تفسیری فوائد ہیں۔ نمبر تین، بے ادبی کا قصد نہ ہو تب بھی ایسا لفظ بولنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جائز نہیں، اور لفظ کی نوعیت دیکھ کر شریعت کا حکم عائد ضرور ہوگا، کسی لفظ پر حرام کا حکم لگے گا تو کوئی لفظ کفر تک پہنچا دے گا۔
یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اس لفظ سے خطاب کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب قرآن مجید فرقان حمید میں 88 مرتبہ ہوا ہے۔ یہاں سے ایک تو یہ نقطہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے ہر ہر لمحے پر، ہر ہر قدم پر محتاج ہیں، ہم بندے ہیں، ناتواں ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب سے ایک ادب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے، لیکن آداب یہ ہیں کہ بڑا اگر ایسے کلمات استعمال کرے جو چھوٹے کی عزت افزائی پر مشتمل ہوں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے جو خطاب کیا اس کے اندر جو الفاظ منتخب کیے گئے وہ الفاظ شرف پر، بزرگی پر اور یوں کہیے کہ فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ یوں بھی کہہ دیا جاتا کہ یوں کرو، اے بندو یوں کرو، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں فرماتا تو یوں بھی ٹھیک تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القابات سے نوازا ہے اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنو۔ اب مومن کے اندر کتنے صفت پائی جاتی ہیں، تو مومن اچھا ہوگا، با اخلاق ہوگا، مومن جو ہے وہ کریم ہوگا، مومن جو ہے وہ شفقت کرنے والا ہوگا، اس کے دل کے اندر نرمی پائی جائے گی، رحم پایا جائے گا، بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے بڑی جو صفت ایک مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اس کا ایمان، صاحب ایمان ہونا۔ تو مسلمان کے لیے بڑا ہی شرف ہے اور انتہائی یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس اعزاز کے ساتھ خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو یوں کرو، اے ایمان والو یوں کرو۔ تو یہ ایک انداز تخاطب ہوتا ہے، ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری کیا حیثیت، تو کچھ بھی نہیں، ہم بھی اگر اپنے چھوٹوں سے گفتگو کریں تو انہیں ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے گفتگو کریں، یہ بھی ایک اخلاق میں سے ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے جو ہمیں قرآن کریم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ لفظ مومن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ مومن مذکور ہوا ہے۔ تو جو وصف اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وصف سے اپنے بندوں کو یاد کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دینے والا ہے، ایمان عطا کرنے والا ہے، ایمان بخشنے والا ہے، اور مسلمانوں کے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان قبول کرنے والے ہیں، ایمان کی تصدیق اور اقرار کرنے والے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی یہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس شرف سے نوازا کہ جو اس کا اپنا وصف تھا وہی لفظ اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ استعمال کیا، مسلمانوں کے لیے منتخب فرمایا۔ تو اس بات میں کیا بعید ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بروز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت افزائی فرمائے گا، ہمیں رسوا نہ کرے گا، اور اللہ تعالی بروز قیامت بھی ہمیں اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ تو یہ وہ نقطہ تھا جس میں بلا شبہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا پہلو ہے۔ اگلے نقطے کی طرف جاتے ہیں۔ اب دو الفاظ تھے، ایک لفظ رائنا تھا اور لفظ انظرنا تھا، لیکن رائنا سے منع کیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا، مطلب ایک نقطے کے طور پر لکھا، کہ لفظ رائنا کے بھی پانچ حرف ہیں، را الف عین نون الف، اور لفظ انظرنا میں بھی پانچ حرف ہیں، الف نون زوئیں یا زا را نون الف۔ اسی طریقے سے لفظ رائنا جس نیت اور مقصد کے تحت صحابہ کرام بلا کرتے تھے وہ مجازی معنی ہوتا تھا کہ ہمارے لیے نرمی کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہم پر شفقت کیجئے۔ اور لفظ رائنا کے اندر بھی یہی مرادی معنی ہے، یعنی یہی مجازی معنی ہے۔ تو لفظ انظرنا کے اندر بھی یہی مجازی معنی ہے، لفظ رائنا میں بھی مجازی معنی مراد تھے اور لفظ انظرنا میں بھی مرادی معنی مجاز تھے۔ اور پھر کیا کہ معنی ایک جو مراد تھی، غلط پہلو تو مراد ہی نہیں تھا صحابہ اکرام کا، معنی ایک، حرف ایک، جیسے پانچ حرف اس میں پانچ حرف اس میں، لیکن فرق یہ ہے جو سب سے بڑا فرق تھا کہ ایک لفظ کے اندر ایک ایسا معنی نکلتا تھا کہ جس کو یہود غلط معنی پر محمول کرتے تھے، اس لیے اس لفظ کے کہنے سے منع کر دیا گیا۔ تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کال بھی ہے۔
میرا نام سمیہ تاریہ ہے، मैं को से कर रही हूँ आपने पूछना है सूरह नूर में हजरत आयशा की शान में जो बयान किया गया नेकों के लिए बदों के लिए तो क्या कुरान की ये आयत दुनिया में हर मियां बीवी के लिए है के नेक और के उसको नेक और नेक मिलेगा या ये आखिरत के मुताबिक है? जवाब इशार फरमा दीजिए।
देखें इस आयत के बहुत सारे माना है नेक नेकों के लिए बद बदों के लिए। एक तो ये है कि दुनियावी एतबार से जो तरजीह दी जाती है उसके ताल्लुक से गुफ्तगू है कि नेक अमाल करने वाला जो है उसका हशर उसका ठिकाना नेक लोगों के साथ ही उठेगा। दूसरी बात यह है कि आखिरत के ताल्लुक से तो हमारे उलमा ये बयान कर चुके कि जो बीवी है उसका जो शोहर होगा आखिरत में भी बरोज़ यानी जन्नत में भी उसे वही शोहर नसीब होगा। और अगर उसके मुतअद्दिद निकाह हुए साथ तो शोहर फोत हो गया दूसरा निकाह किया तो फिर उसे इख्तियार होगा कि वो यानी फरीकैन जो है ना उनको इख्तियार होगा कि वो किसको मुंतखब करते हैं। आखिर नुकते तरह चलते हैं टाइम भी बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है। तीसरा नुकता जो तफसीरी फवायद के तौर पर हमारे सामने आता है हमने सारे गुफ्तगू सुनी आज जिस आयत मुबारका पर कलाम किया गया हमने उसे मुलाहजा किया। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान हरगिज हरगिज लफ्ज़ रायना कहने से बुरा माना मुराद नहीं लेते थे फिर भी उन्हें मना किया गया। लेकिन हमारे जमाने में जब हम किसी को कहते हैं कि लफ्ज इस्तेमाल ना करो या फलाने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है इसका ये माना बन रहा है तो वो ये कहता है कि जी मेरी तो मुराद नहीं थी मेरा तो कसद नहीं था मेरा तो इरादा नहीं था। कुरान मजीद फुकान हमीद कि इस आयत मुबारका में जो उसूल हमें सीखने को मिल रहा है जो तफसीरी फायदा हमें सीखने को मिल रहा है वो ये है कि ऐसा कहना हर जगह नहीं चल सकता। मैंने अर्ज किया कि अल्फाज मुख्तलिफ तरह के होते हैं बाज़ुकात वाकयतन करीना जो है वो उस बंदे की तायद कर रहा होता है और उस अल्फाज के अंदर खालिसतन बेअदबी का पहलू नहीं होता मिक्स लफ्ज होता है और करीना को पसंदों को देखा जाए तो किसी न किसी तरह रियायत की कोई ना कोई पहलू बन सकता है। लेकिन बाज अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि गाली पर मुश्तमिल होते हैं तोहीन पर मुश्तमिल होते हैं जो कि एहानत पर मुश्तमिल होते हैं। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मेरा तो कोई मकसद नहीं था एहानत करने का मैंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया मेरी तो सोच भी नहीं थी तो ऐसे आदमी को रियायत नहीं मिलेगी बल्कि मुफ्ती जो है वो इस लफ्ज के जाहिर पर हुक्म लगाएगा। तो यहां से ये बात सीखने को मिलती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी से इस तरह की कोई गलती हो जाती है तो उसे अड़ना नहीं चाहिए अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर गलती हो जाती है इंसान से अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए अपने खुद साख्ता उसूलों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। देख लीजिए कुरान मजीद फुकान हमीद की आयत मुबारका सूरह बकरा की 104 नंबर आयत कि सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान जिस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी नीयत उनकी मुराद वाज़ेह थी उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका कोई माना गलत हो सकता है लेकिन मना कर दिया गया इस लफ्ज के कहने से। तो अगर कोई लफ्ज ऐसा है कि जो लफ्ज रायना के अंदर दोनों पहलू थे खालिसतन एहानत पर यह भी मुश्तमिल नहीं था लेकिन बाज लोगों की तो आदत होती है कि खालिसतन एहानत करते हैं खालिसतन कलमाए कुफर बोलते हैं और फिर कहते हैं हमारी नीयत नहीं थी हमारी मुराद नहीं थी ये नहीं था वो नहीं था। बल्कि आजकल तो कुफर के गंदे पुलंदे को एक बड़े साफ सुथरे वर्के में पेश करने की कोशिश की जाती है यानी कुफर के गंद को भी यानी कुफर से बढ़कर कोई नहुसत नहीं हो सकती कोई बुराई नहीं हो सकती कोई नापाके नहीं हो सकती कोई खबासत नहीं हो सकती कुफर आला दर्जे की खबासत है। तो इस कुफर की खबासत को भी हमारे माशरे के अंदर بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ چاندی کے ورقے میں لپیٹ کر اچھے سے الفاظوں کا چناؤ کر کے اس کو عام کیا جائے. کچھ دن پہلے بہت سارے سے واقعات ہوئے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اہانت کی گئی, کلمات کفر بولے گئے, توہین آمیز کلمات کہے گئے, اور ایک حلقہ تھا جس کی یہ آواز تھی کہ جناب اظہار رائے کو دبایا جا رہا ہے, اظہار رائے کا حق نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے کیا قرآن سے بڑھ کر کوئی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شایان شان نہ ہو وہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, تو ایسا لفظ استعمال کرنا کوئی یہ کہے کہ حق رائے کی آزادی کا تقاضا ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ ایک خود ساختہ قانون تو ہو سکتا ہے, ہر رائے کی آزادی کا دائرہ ہوتا ہے. آپ جائیں کسی ملک کے اندر اور پھر اظہار کریں اس ملک کے خلاف اور کہیں کہ مجھے اپنے رائے دینے میں آزاد ہوں, بغاوت کا مقدمہ ہو جائے گا. اور ہمارے لیے تو سب سے اعلیٰ اور افضل جو ذات ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقام کو سب سے بلند فرمایا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے, ہمارا ٹھکانہ با ادبوں کے ساتھ کرے, ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرمائے, ہماری نسلوں کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.